اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی ان باتوں پر عمل کرنے کا پکا عہد کر لو، اللہ تعالی ان صفات والوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں اور اللہ کا وعدہ کبھی خلاف ہوتا نہیں ہے. 6 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے، تم جب بات کرو تو سچی بات کرو. دوسری بات یہ ہے کہ وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. تیسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرنے والے بنو. امانت قولی بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی بات امانت ہو، مجلس امانت کی ہو، یا مال دولت وغیرہ امانت ہو، پوری شریعت بھی ایسے تو امانت ہے. اور تم تمہاری شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یعنی ہر حرام سے، اور تم تمہاری نگاہوں کو نیچا رکھو حرام چیز کو دیکھنے سے، اور تم تمہارے ہاتھوں کو روک لو، یعنی ہاتھ کو روکو ناحق مارنے سے، حرام چیز پکڑنے سے، مکروہ چیز پکڑنے سے، حرام کمائی سے، مکروہ اور ناجائز کمائی سے، اور حرام تحریر سے. ان سب چیزوں سے تم اپنے آپ کو، ہاتھوں کو روک لو. جی.
خيار عباد الله الذين إذا رأوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء لعنة. رواه أحمد والبيهقي رحمه الله في شعب الإيمان.
دیکھیں یہ لفظ ہے البراء، یہ بری ان سے نکلا ہوا ہے، برا. اور العنت یہ مفعول ثانی واقع ہو رہا ہے، جس کے معنی آتے ہیں فساد، گناہ، ہلاکت، انسان پر مشقت اور تکلیف کا آنا. تو برا مفعول اول، العنت مفعول ثانی. تو حضرت عبد الرحمن ابن غنم یا غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاوے. اللہ کے بندوں میں یہ بہترین بندے ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو تو اللہ تعالی یاد آ جاوے. کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نشانی ان کے چہروں کے اندر ہے، اللہ کی عبادت کی نشانی ان کے چہروں میں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں، اللہ کا لطف اور مہربانی جو ان کے اوپر مسلسل ہے، بندہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو فوراً اللہ تعالی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں، اللہ نے ان کو کتنی نعمت دینی علمی سے نوازا، اللہ کا خصوصی لطف اور فضل و کرم ان کے اوپر ہے. فوراً اللہ تعالی یاد آ جاتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا یہ ذکر الہی کا درجہ رکھتا ہے، اور ان کی طرف نظر کرنا یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو بعض اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی ذکر الہی کے اندر انسان مشغول ہو جاتا ہے، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو لے دیکھتے تھے تو فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتی، کتنا باعزت یہ نوجوان ہے، اللہ نے کیسے ان کو بنایا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو بعض اللہ کے بندوں کو دیکھ کر کے انسان کی زبان سے بے اختیار اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ وجوہ یومئذ مسفرہ، دنیا میں بھی وجوہ مسفرہ، کتنی صالحین شکلیں ماشاءاللہ، انوار والی شکلیں ماشاءاللہ۔ تو دیکھو فوراً دیکھتے ہی اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، کیسے پیارے اللہ تعالیٰ کے بندے، گویا ان کا دیدار ہی اللہ کا ذکر ہے، اور دیدار سے اللہ تعالیٰ یاد آ جاوے۔ تو بعض اللہ کے بندوں کو دیکھنا ایک مستقل عبادت سمجھا جاتا ہے۔ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاؤُونَ مِن نَمِيمَةٍ، اور اللہ کے بندوں میں سے بدترین بندے جو چوگل خوریاں کرنے والے ہیں۔ مبالغے کا صیغہ ہے المشاؤن، بکثرت چوگل خوریاں کرنے والے ہیں۔ والمفرقون بین الاحبتی، اور دوستوں کے درمیان میں تفریق کرانے والے۔ بعض لوگوں کا دھندہ ہی ہوتا ہے لڑوانا، جھگڑے کروانا، اہل تعلق میں تفریقے پیدا کروانا، یہ بڑے ڈینجر لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ الباغون باغی، الباغون البراء الانت، باغون کے معنی طالبون، کیا معنی؟ پاکیزہ لوگوں کے دامن پر فساد اور خرابی کے چھینٹے ڈالنے والے، پاکیزہ لوگوں کے دامن پر فساد، خرابی، زنا کاری کے چھینٹے ڈالنے والے، یعنی جن کا کام ہی ایسا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کے اوپر فساد کے چھینٹے ڈالے کہ یہ تو یوں کرتا ہے، یہ زنا کار ہے، یہ چور ہے، یہ خائن ہے۔ دوسرا ایک ترجمہ دیکھو، خلاصہ دوسرا مفہوم دیکھو، اللہ تعالیٰ کے جو بندے فتنے سے بچے ہوئے ہیں ان پر مختلف بہتان ڈالتے ہیں اور ان کو ہلاکت اور مشقت کے اندر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے فتنے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں ان پر مختلف بہتان ڈالتے ہیں اور ان کو ہلاکت اور مشقت میں ڈالتے ہیں۔ بہت سے بندے جو لوگوں سے دور رہتے ہیں، فتنوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر ان پر بہتان ڈالنا، بہتان ڈال کر کے ان کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا، ایسے لوگ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو یکسو رہنے والوں کو بھی نہ چھوڑیں، جو ایک طرف رہ کر کے اللہ کی عبادت اور اپنے کاموں میں مشغول لینا چاہے ان کو بھی نہ چھوڑے، ان کو زبردستی فتنے میں کھینچتے ہیں، ان پر تہمت لگا کر، الزام لگا کر، بہتانے لگا کر کے۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، دو آدمی نے نماز پڑھی، شک ہے کون سی، کا ظہر کی پڑھی یا عصر کی پڑھی، اور دونوں آدمی روزدار تھے، روزے سے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی تو ارشاد فرمایا اعیدوا وضوءکما, کہ تم دونوں تمہارا وضو لوٹاؤ. کا نسخوں میں تو عیدو جمع کا سیگا ہے, لیکن قرینہ یہ کہتا ہے کہ تثنیہ کا سیگا آنا چاہیے, چونکہ دو آدمیوں کو حضور نے خطاب کیا. تو کہا تم دونوں تمہارا وضو لوٹاؤ اور ساتھ میں تمہاری نماز بھی لوٹاؤ اور تمہارا روزہ پورا کر لو اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لینا. عجیب حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک حکم دیا وضو کا اعادہ, دوسرا حکم دیا نماز کا اعادہ, تیسرا حکم دیا روزہ پورا کر لو آج, چوتھا حکم دیا آئندہ کسی دن نہ اس روزے کی قضا کر لینا. یہ چار حکم ایک ساتھ ارشاد فرمائے تو وہ دونوں پوچھنے لگے حضور کیوں؟ کہا اغتبتم فلانن, تم نے فلانے آدمی کی غیبت کی. غیبت کے نتیجے کے اندر حضور نے ان کو یہ چار سزا جاری فرمائی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا مقصد مطلب مسلک یہ ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, باقی ائمہ اربع روزہ ٹوٹنے کے قائل نہیں ہیں. گرچہ ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کرنے سے وضو بھی ٹوٹے گا, وضو ٹوٹے گا نماز کے درمیان میں تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی, روزہ ٹوٹ گیا اس لیے قضا بھی کرنی پڑے گی. اور حضرت سفیان ثوری روزے کے ٹوٹنے کے قائل ہے غیبت کی وجہ سے. ائمہ اربع کہتے ہیں کہ غیبت کی وجہ سے وضو کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں, نماز کا ثواب ختم ہو جاتا ہے, روزے کی برکت اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے اور روزے کا جو نور ہو وہ ختم ہو جاتا ہے اور روزے اور نماز کا جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب متاثر ہوتا ہے اور ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ تغلیظ اور تشدید کے اوپر یہ روایت محمول ہے کہ جب کسی معاملے کو سخت انداز میں بیان کرنا ہو کہ بھئی غیبت کی سخت مذمت اور اس سے بچنے کا سخت اہتمام بیان فرمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز اپنایا. اور قضا احتیاطاً ارشاد فرمائی. چلو حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے, فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت تو زینا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دیکھو اس طرح کی روایت سے کوئی آدمی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ بھئی یہاں غیبت کی مجلس ہے اس کو چھوڑ کر چلو میں زینا کر کے آؤں, کہ اس سے غیبت کا گناہ بڑا سخت ہے اس سے بچنے کے لیے میں زینا کا گناہ کا ارتکاب کر لوں, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ معاشرے میں زینا کو بڑا برا کام سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے, اس لیے تقابلن کہ بھئی اس کی تو قباحت کسی کے دل میں ہے ہی نہیں اور لوگ بے دھڑک غیبت کرتے چلے جاتے ہیں اور زنا اور زانی کو لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں, تو کہا غیبت کرنا یہ زنا سے بڑا خطرناک ہے. دوسری ایک بات یہ سمجھو کہ جب انسان غیبت کو لاوبالی پن میں کرتا ہے، یعنی اس کو بڑا اہم نہیں سمجھتا، اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، اس کے گناہ ہونے کی طرف دھیان نہیں جاتا، تو لاوبالی برتے گا تو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی. جبکہ زنا کے گناہ کو انسان بڑا اہمیت دیتا ہے، اسی لیے اس کے کرنے کے بعد توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک مطلب ہے. تیسرا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی استخفافن یعنی غیبت کو ہلکا اور معمولی سمجھے اور جو ہے اس کو حلال اور مباح سمجھے، تو پھر یہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑا خطرناک ہو جائے گا. بلکہ بعض مرتبہ تو نعوذ باللہ ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے حلت غیبت کی وجہ سے. تو صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے رسول غیبت زنا سے خطرناک کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں. دوسری روایت میں کہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی تھی وہ اس کو معاف کر دے وے. اس اعتبار سے غیبت کا گناہ سخت ہے کہ بھائی زینا کا اللہ کی نافرمانی کی، سچی پکی توبہ کرے گا اللہ معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کے اندر تو مغتاب کے پاس جا کر آپ کو معافی مانگنا پڑے گا. ایک اللہ سے معافی مانگو، دوسرا مغتاب کی جا کر کے معافی مانگو، تب جا کر کے وہ گناہ معاف ہوگا. اس لیے اس غیبت کے گناہ کو زنا سے زیادہ سخت بتایا گیا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ زنا کار تو توبہ کر لیتا ہے اور غیبت کرنے والے کے لیے توبہ نہیں ہے. توبہ نہیں ہے یعنی وہ اس کو گناہ سمجھے گا نہیں اور توبہ کرے گا نہیں. غیبت عام گناہ ہے، لہذا لوگ اس کو معمولی سمجھ کر توبہ کرتے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ غیبت کی توبہ غیبت کرنے والے کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ مغتاب کی معافی پر اس کا مدار ہے. جی.
وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبہ ان تستغفر لمن غتبته وتقول اللهم اغفر لنا غلبه. رواه البیہقی رحمہ اللہ فی الجواد الکبیر وقال فی هذا الاسناد ضعف.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے گناہ کی تلافی یہ ہیں کہ جس کے لیے تو جس کی تم نے غیبت کی اس کے لیے تم استغفار کرو اور یوں دعا کرو اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دیجئے اور اس مغتاب کی بھی مغفرت فرما دیجئے. اب دیکھیے حدیث میں پہلے اپنے لیے استغفار ہے، بعد میں مغتاب کے لیے استغفار ہے. ایسا کیوں؟ کہ جب آدمی پہلے اپنے لیے استغفار کرے گا تو خود وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا، پھر گناہ سے پاک ہو کر مغتاب کے لیے استغفار کرے گا تو مغتاب کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اسی لیے اول اپنی معافی تاکہ خود وہ گناہ سے پاک ہو جائے، پھر مغتاب کے لیے استغفار تاکہ دوسرے کے حق میں اس کی دعا اور استغفار مقبول ہو جاوے. دوسری بات یہ ہے کہ مغتاب اگر مر گیا ہو یا مغتاب اگر دور رہتا ہو تو مسلسل اس کے لیے استغفار کر لینا کافی ہے. اور یہاں جمع کا صیغہ آیا اغفر لنا، جب غیبت کرنے والے متعدد ہو، جیسے کہ پوری مجلس مل کے کسی کی غیبت کرے اور سنے، ورنہ اگر ایک ہو غیبت کرنے والا تو اغفر لی واحد کا صیغہ استعمال کرے، یا اغفر لنا کے ذریعے تمام مسلمانوں کو استغفار میں شامل کر لینا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے استغفار میں شامل کر لو. جی وعدی وعدہ کرنا, قول و قرار کرنا کہ میں کام فلاں وقت کروں گا, میں یہ چیز تم کو دوں گا, یہ وعدہ ہو گیا. اور وعدہ پورا کرنا یہ انسانیت کے کاموں میں سے ہے, یعنی جن کاموں کا تعلق انسانیت سے ہے اس میں ہے وعدے کو پورا کرنا. لہذا جو لوگ وعدے کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں وہ انسانیت کے تقاضے کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور شریعت کا حکم بھی وہ لوگ توڑتے ہیں. شرعی عذر کے بغیر وعدہ خلافی کرنا مکروہ تحریمی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد رحمہ اللہ وعدہ پورا کرنے کو مستحب فرماتے ہیں, دوسرے حضرات وعدہ پورا کرنے کو واجب فرماتے ہیں, اور شرح فرماتے ہیں کہ وجوب والا قول ہی راجح معلوم ہوتا ہے, چونکہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے کے اوپر حدیث شریف میں بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے. البتہ ایک بات یاد رکھنے کی کہ وعدہ شرعی امور کے خلاف کا نہ ہوئے, ورنہ خلاف کرنا ضروری ہو جائے گا. جیسے کہ ناجائز کام کا وعدہ, زنا کا وعدہ, چوری میں مدد کرنے کا وعدہ, اس طرح کے وعدے میں تو خلاف ورزی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو وعدہ جو پورا کرنا ہے وہ جو شرعی طریقے سے جائز ہو, خلاف شرع نہ ہو, وہ ہے وعدہ. جی
عن جابر رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبا بكر رضي الله تعالى عنه مالك من طويل على يده الحضرمي رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبل وعدة فليأتها. قال جابر رضي الله عنه فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر رضي الله عنه
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے, تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس مال آیا. حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا گورنر مقرر فرمایا تھا, تو انہوں نے وہاں بحرین سے مال بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جس آدمی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض ہو وہ آ کے وصول کر لے رہے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت پر مقروض تھے. ایک یہودی کے یہاں سے جو غلہ لائے تھے اور رہن کے اندر آپ کی زیرہ مبارک رکھی ہوئی تھی, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑوائی قرض ادا کر کے. تو ہو سکتا ہے کوئی اور کسی کا بھی قرض ہو, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ قرض کوئی بھی ہو حضور کے ذمے تو میرے پاس آ کے وصول کر لو. یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو تو بھی ہمارے پاس آ کر کے وعدہ پورا کر لے وے, یعنی حضور نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا ہو کہ مجھ سے یہ لے لینا میں تم کو دوں گا, تو حضور نے جس کو بھی وعدہ فرمایا ہو اور وہ باقی ہو ابھی تک اور اس کو ملا نہ ہو تو آ کر کے میرے پاس وصول کر لے وے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ میراث نہیں ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، حضور اپنے اہل و عیال پر جس طریقے سے خرچ فرماتے تھے میں اسی ترتیب سے میں خرچ کروں گا، اس میں قرض بھی آ گیا، وعدے بھی آ گئے، مسلمانوں کے امور بھی آ گئے، جہاں بھی حضور خرچ فرماتے تھے میں اسی ترتیب سے خرچ کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان سر کے فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عنایت فرمائیں گے، اس طرح اور اس طرح اور اس طرح تین مرتبہ حضور نے مجھے عنایت فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ پھیلا کر کے بتلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ مال آنے پر میں تجھے ہاتھ بھر بھر کے دوں گا۔ جیسے کہ آپ نے کسی کو کہا نہیں کہ بس تم کباب آنے تو دو، یوں کھوبلے بھر بھر کے دوں گا میں تم کو، کتنے کھانے ہیں تم کو بولو نہیں، کھوبے بھر بھر کے دوں گا، پھر تم جی بھر کے گلے تک کھا لینا۔ اس طریقے سے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا۔ تو حضرت جابر کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہتھیلی بھر کر کے مجھے عنایت فرمایا، چونکہ حضور نے تین مرتبہ فرمایا تھا تو صدیق اکبر نے ایک مرتبہ مجھے دیا اور فرمایا کہ گنو اس کو کتنے درہم آئے تمہارے پاس، تو 500 نکلے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مزید اس کے دو مثل لے لو، تاکہ تین مرتبہ حضور نے دینے کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو جاوے۔ ایک مرتبہ خود انہوں نے بھر کر کے دے دیا اور گنتی کروا لی، کہا اب اتنے ہی کل 1500 درہم ان کو جو ہے مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق۔ معلوم ہوا کہ بعد میں آنے والا خلیفہ اپنے سابق خلیفہ کے وعدوں اور قرضوں کو پورا کرے، یہ مستحب ہے کہ ایک خلیفہ بنا تو پہلے والے خلیفہ نے اگر کوئی وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو، اس نے کوئی وعدہ کیا تھا کوئی جو ہے لوگوں کو عطیہ دینے کا قرض کا معاملہ کیا تھا پورا کرو، یہ نہیں کہ وہ پچھلی سرکار نے کہا تھا وہ گئی لہذا وعدہ اور قرضہ بھی گیا تمہارا، تمہارے پیسے سو گئے، ایسا نہیں بلکہ ادا کرنے چاہیے۔ جی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، یہ سگارے صحابہ میں سے ہیں، حضور کی وفات کے وقت ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سفید، یعنی سرخی مائل سفیدی، قد شاب، حضور کے اندر کچھ بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوئے تھے، یعنی آپ کے بال مبارک میں کچھ سفیدی نظر آتی تھی، یعنی آپ پر بڑھاپا تو نہیں آیا جیسے عام لوگوں پر بڑھاپے میں چمڑی پر کرچلی پڑ جاتی ہے اور پیشانی بھی کرچلی والی ہو جاتی ہے، ایسا حضور کو بڑھاپا نہیں ہوا تھا، لیکن بال مبارک میں کچھ ہلکی سی سفیدی معمولی سی چند بالوں میں نظر آتی تھی۔ اور حضرت حسن ابن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، وہ امر لنا، اور حضور نے ہمارے لیے 13 نوجوان اٹھنی کے دینے کا وعدہ فرمایا، کہ بھئی میں تم کو تیرا جوان اٹھنی دوں گا. فذهبنا نقبضها, ہم تیرا اونٹنیوں پر قبضہ کرنے وصول کرنے کے لیے پہنچے, اتنے میں آپ کو موت آ گئی. اور فلم یعطونا شیئن, اور انہوں نے ہم کو کچھ بھی نہیں دیا. یعنی جو نگران ذمہ دار ہوں گے وہ لوگ دیوے, اس سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو کہا اب جو معاملہ ہوگا وہ بعد والے امیر طے کریں گے. فلما قام ابو بکر, جب حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کا مطلب خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا, یا یہ کہ حضور کے بعد انہوں نے جو خطبہ دیا تھا, بیان کیا تھا صحابہ میں, تو اس موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا من کانت لہو عند رسول اللہ, جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وعدہ تھا, فلیجی, وہ آوے. یعنی جس کو بھی حضور نے وعدہ فرمایا تھا کچھ عنایت فرمانے کا, وہ آ جاوے. فقمت الیہ, تو میں صدیق اکبر کے سامنے کھڑا ہوا. فاخبرتہ, میں نے خبر دی کہ مجھے حضور نے اتنا وعدہ فرمایا تھا. فامر لنا بہا, تو ابو بکر صدیق نے ہم کو وہ دینے کا حکم فرمایا کہ حضور نے تیرا جوان اٹھنی تندرست فربا لمبے پیروں والی دینے کا وعدہ فرمایا تھا, چلو وصول کر لو, حضور کا وعدہ پورا کیا جاتا ہے. جی. حضرت عبداللہ ابن ابو الحسما رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, صحیح ہے کہ حمسا ہونا چاہیے, ابو الحمسا. قال, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خریدا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی نبوت ملنے سے پہلے. یعنی ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی باقاعدہ, اس سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خریدا. وبقیت لہ بقیت, اور حضور کا کچھ بقایا رہ گیا, یعنی جو میں نے خریدا حضور سے اس کا سمن مجھے حضور کو دینا تھا, وہ سمن کا کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا باقی رہ گیا. تو اعلان نبوت سے پہلے یہ عبداللہ ابن ابو الحمسا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی, اور اس کا سمن میں سے کچھ حصہ دینا ابھی حضور کو باقی رہ گیا تھا. پھر بعد میں چل کر کے میں نے ایک دن حضور کو وعدہ کیا, حضور وہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے وہ چیز خریدی تھی اور اس کے کچھ پیسے ابھی تک چکانے باقی ہے. فوعدتہ, میں نے وعدہ کیا حضور, ان آتیہ بہا, میں وہ پیسے لے کے آتا ہوں, وہ سمن لے کے آتا ہوں. کہاں لے کے آتا ہوں؟ فی مکان ہی, اسی جگہ پر لے کر کے آتا ہوں. اس کے دو مطلب ہے فی مکان ہی کے, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے وقت تشریف فرما دے, کہا حضور آپ یہی رہیے میں ابھی جاتا ہوں اور وہ پیسے لے کر کے آتا ہوں. اور آتیہو کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پر میں نے آپ سے وہ چیز خریدی تھی اسی مقام بیع و شراء پر میں پیسے لے کے پہنچ رہا ہوں, آپ ذرا انتظار فرمائیے میں آپ کو وہ بقیہ سمن پیش کر دیتا ہوں. تو میں نے تو وعدہ کر لیا کہ آپ انتظار فرمائیے میں بقیہ سمن پیش کر دیتا ہوں. فنسیتو, میں تو بھول گیا, گھر گیا اور بھول گیا. فذکرتو, تین دن کے بعد یاد آیا مجھے. یاد کب آیا؟ تین دن کے بعد یاد آیا. تو میں تو ہفڑا پھفڑا بھاگا جلدی جلدی وہاں. فیضہ ہوا فی مکانی, حضور تو اسی جگہ پر تین دن سے انتظار فرما رہے تھے اور حضور نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تم نے تو مجھ کو تکلیف میں ڈال دیا, میں تین دن سے اسی جگہ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تین دن سے میں اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. دیکھو یہ ہے وعدہ نبھانا. کہ انہوں نے کہا حضور ذرا یہاں رکیے, میں پیسے لے کے آیا تو وہ تو گئے نے بھول گئے, تو تین دن کے بعد آئے تو حضور وہیں انتظار میں تھے. اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اپنا بقایا سمن وصول کرنے کے لیے انتظار میں تھے. نہیں, اگر وہ بقیہ سمن کا حضور کو فکر ہوتا تو حضور سامنے سے کبھی ان کو یاد دلا دے. اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ اور کافی عرصے کے بعد انہوں نے پیسے کی پیشکش کی, حضور نے جو ہے کبھی ان کے پاس پٹھانی اگرانی نہیں کی اور ان سے زبردستی مطالبہ بھی نہیں کیا. حضور کا وہاں انتظار کرنا یہ محض وعدے کی بنیاد پر تھا کہ میں یہاں رکتا ہوں, انہوں نے کہا لے کر آتا ہوں میں, تو بس اس وعدے کو پورا کرنے کے واسطے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ایسا ہی وعدہ ہے پورا کرنے کا, اسی لیے انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اس سے پہلے پڑھو ذرا, ہاں انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. ان کا بھی ایسا ہی واقعہ کہ تین دن تک آپ نے انتظار کیا تھا. چلو آج کل لوگ دینے کا ہوتا ہے نہیں تو بھول بہت جاتے ہیں, نہیں لینے کا ہوتا ہے تو بالکل نہیں بھولتے. جی لینے کا ہوئے نہیں تو اگر یوں کہو کہ بھائی 8 بجے میں تم کو دوں گا تو 7:58 پہ فون آج جائے گا کہ وہ کہاں سے وصول کرنے کا ہے. نہیں دینے کا ہوئے تو 8:05 پر بھی یاد نہیں آتا ہے, پھر فون کرو بھائی وہ کیا ہوا, سوری میں بھول گیا تھا, میں سورت نکل گیا ہوں, کل اپنے ملیں گے. چلو اصل وہ مادے میں نون سا یا ہے نا, انسان کے مادے میں نون اور سا ہے نا, وہ نسیان. اگر جو لوگ انس سے انسان کہتے ہیں کہ نسیان سے بھی تو انسان ہے, اس لیے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے, کبھی بالکس تو ہوتا ہے کبھی واقعی ہوتا ہے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے فرمایا, جب آدمی اپنے بھائی کو وعدہ کرتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ وہ پورا کرے گا, یعنی قصد ہے کہ میں پورا کروں گا, پھر اس نے پورا نہیں کیا اور وقت مقررہ کے اوپر آیا بھی نہیں, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی بعض مرتبہ دیکھو اصل چیز ہے آپ کی نیت, کہ جس وقت آپ نے وعدہ کیا اس وقت آپ کی نیت کیا تھی, آپ کی نیت ہے پورا کرنے کی, آئندہ عذر آ گیا واقعی نسیان آ گیا, آپ گنہگار نہیں ہو. لیکن ایک تو یہ کہ وعدہ کرتے وقت ہی یقین ہوتا ہے کہ پورا نہیں کرنا ہے, یہ تو دفع الوقتی کہ میرے اوپر ابھی وقت پر کوئی آفت آئی ہے تو اس کو ٹالے کیسے, جیسے کہ کوئی چندہ لینے والا ہے آپ شام کو ملو نہیں, میں آپ کو بڑی خاطر خواہ رقم دیتا ہوں. یہ کیوں کہا اس کو پیچھا چھوڑانے کے واسطے, معلوم ہے کہ شام کو تو مجھے بامبے چلے جانا ہے اس لیے میں ملنے والا ہی نہیں ہوں, اس لیے جو ہے پیسے دینے ہی نہیں ہے. یہ ہے آدمی گنہگار کہ جو وعدہ کرتے وقت پر ہی نبھا نہ کرنے کا قصد رکھتا ہوئے وہ گنہگار ہے. باقی وعدہ کرتے وقت پر اگر قصد ہو اور پھر کوئی عذر آ جائے واقعی نسیان تاری ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی کبیل سے ہے بھائی, 4 مہینے 40 دن 3 دن 10 دن کا وعدہ بھی اسی کبیل سے ہے. اگر یہ کہ یہ تشکیل والے پیچھے پڑے ہیں لہذا ان کو ٹالنے کے لیے کہہ دو نہیں کہ انشاءاللہ 4 تاریخ سے میرا چلا لکھ لو نہیں, حالانکہ اسی وقت نیت ہے کہ میں تھوڑا جانے والا ہوں، 4 تاریخ کو تو میں انگلینڈ جا رہا ہوں، اس لیے ان کو کہاں چلانے مل رہا، تو وہ آدمی گنہگار کہلائے گا. تو اس طریقے سے غلط وعدہ کرنے کا نہیں. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ عصا کے ساتھ وعدہ فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدے کے ساتھ انشاء اللہ بھی کہہ دیا کرتے تھے. چلو اب دیکھیے، فلا اسم علیہ، اس طرح کی روایت سے استحباب کے قائلین نے استدلال کیا ہے. جو لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ بھائی وعدہ یہ پورا کرنا مستحب ہے، وہ انہی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ شرعی طور پر واجب نہیں ہے، بلکہ مکارم اخلاق میں سے ہے وعدے کو پورا کرنا. اگرچہ بھائی دوسری روایتوں میں آیا کہ وعدہ خلافی یہ منافق کی علامت ہے، تو پھر یہ لوگ اس روایت کو محمول کریں گے کہ جس آدمی کی وعدہ کرتے وقت ہی خلاف کرنے کی نیت ہو اس کے لیے ہے منافق والی علامت، اور اگر کوئی آدمی وعدہ کرے اور کوئی مانع نہ ہو پھر بھی خلاف ورزی کرے تو اس کو بہت سے حضرات حرام قرار دیتے ہیں. اور یہ وعدہ پورا کرنا پچھلی امتوں میں بھی تھا، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، لیکن اگر کوئی شرعی عذر آ گیا، عرفی کوئی عذر آ گیا، تو پھر وعدہ پورا کرنا لازم نہیں ہے. شرعی عذر آ گیا کہ بھائی جس وقت کے اوپر آپ جو ہے وعدہ کیا اسی وقت کے اوپر آپ کے ذمے کوئی شرعی حکم آ گیا، بیمار ہو گئے، یا لوگوں کے عرف میں جس کو عذر سمجھا جاتا ہے لاک ڈاؤن لگ گیا، تو پھر وہ بیچارہ کیسے وعدہ پورا کرے گا. جی حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ مجھے میری والدہ نے ایک دن بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جلوہ افروز تھے. میری امی نے مجھے کیا کہا؟ ہاں، یہ حرف تنبیہ ہے، تعال عبداللہ ادھر آ، اعطی کا، میں تجھے دینا چاہتی ہوں. عام طور پر مائیں بچوں کو بلانے کے لیے ایسے ہی جملے بولا کرتی ہے، ہاں میں تجھے کچھ دیتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا، تو نے تیرے بیٹے کو کیا دینے کا ارادہ کیا؟ تو ماں نے کہا کہ میں اس کو کھجور دینے کا ارادہ رکھتی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کو کچھ بھی دینے والی نہ ہوتی اور خاموخہ اس کو بلاتی دینے کے نام پر، تو تیرے لیے جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا، تیرے لیے جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. معلوم ہوا کہ بچے رو رہے ہیں تو لوگ خاموخہ جو ہے اس کو کہتے ہیں نا، چپ ہو جانی، میں تجھے جو ہے لالی پاپ دوں گا، تو چپ ہو جانی، تجھے جو ہے کینڈی دلوائیں گے، خاموخہ خالی خالی چپ کرنے کے لیے. تو اس طرح کا جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے بچے تک میں شریعت یہ کہتی ہے کہ مائیں اور باپ اور کھیل لگانے والے اس کو جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے، جو وعدہ کرے وہ سچا وعدہ کرنا چاہیے. بچوں کو بھی، وہ بھی جو ہے جھوٹ کے اقسام میں اس کو شمار کیا گیا. یہ حدیث ماؤں کو بتلاؤ. آج لوگ عام متن جو ہے بچوں کو ایسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اور خاموخہ کہتے ہیں مائیں بچوں کو کہ چل میں تجھے جو ہے چاکلیٹ دوں گی، بسکٹ دوں گی، پیسے دوں گی، اور پھر دیتی ویتی نہیں ہے. تو جھوٹ کے اقسام میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ہیں, جب وہ کسی محدث سے حدیث سننے جاتے تھے تو بہت احتیاط کرتے تھے حدیث کو لینے کے اندر, اخذ حدیث کے اندر. کا ایک مرتبہ وہ کسی محدث کے یہاں حدیث سننے کے لیے گئے تو ان کا گھوڑا کہیں بھاگا ہوا تھا, آ نہیں رہا تھا, تو وہ محدث ان کو اس کو گھوڑے کو اس کا جو چارہ کھانے کا ٹوکرا ہوتا ہے وہ دکھا رہے تھے تاکہ وہ گھوڑا یوں سمجھے کہ اس میں چارہ بھرا ہوا ہے اور اس لالچ کے اندر وہ گھوڑا آ جاوے, حالانکہ اندر چارہ نہیں تھا. تو جو ٹوکرا خاص اس کے لیے رکھا ہوا تھا چارہ کھانے کا, وہ اس کو یوں کر کے دکھا رہے تھے. امام بخاری نے دیکھا کہ اس میں چارہ تو ہے نہیں, پھر اس کو بلا رہے تو دکھا کر کے, تو کہا بس وہ تو بدک کے بھاگا ہوا ہے اسی لیے اس کو بلانے کے لیے کرا. بس امام بخاری سفر کر کے گئے لیکن ان سے حدیث نہیں سنی, واپس آ گئے کہ جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے اعتماد نہیں کہ آدمی حدیث میں بھی پکا ہوئے, اس لیے واپس آ گئے اور اس کی حدیث نہیں سنی. چلو وہ ایک آدمی کو پوچھا کسی نے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے کیا بنانے کا وعدہ کیا ہے, کہا شاہ جہاں نے تو تاج محل بنایا, آپ نے اپنی بیوی کے لیے کیا بنانے کا وعدہ کیا, کہا اس کے لیے بیلن کا محل بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے. چلو جی. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی آدمی کسی آدمی کو کہیں ملنے کا وعدہ کرے کہ فلاں جگہ اپنے ملیں گے, کسی جگہ ملنے کا وعدہ کرے اور پھر دونوں میں سے کوئی ایک نہیں آیا نماز کے وقت تک, وَذَهَبَ الَّذِي جَاءَ لِيُصَلِّيَ, جو آ چکا تھا وہ نماز پڑھنے چلا گیا, تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی دونوں نے وعدہ کیا کہ بھائی عقل ڈگری پہ ملیں گے اور پھر اس وقت جگہ کے اوپر نہیں پہنچے, ایک آ گیا اور دوسرا نہیں آیا. اب جو آ چکا وہ انتظار کرتا رہا کہ وہ آوے آوے آوے, لیکن وہ دوسرا آیا ہی نہیں, اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور وہ چلا گیا نماز پڑھنے کے واسطے کہ بھائی عقل ڈگری کے سامنے مکی مسجد, اس میں نماز پڑھنے چلا گیا, تو نماز پڑھنے آ گیا, پھر وہ آیا, آ کے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ وہ اس نے وعدہ کیا تھا عقل ڈگری پہ ملنے کا, پھر بھی یہ کہاں چلا گیا, تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے چلا گیا کائی کے لیے, نماز پڑھنے کے واسطے, نماز کا وقت ہو گیا, اس لیے یہ وعدہ خلافی نہیں کہی جائے گی. بعض فقہ اس پر شرح فرماتے کہ دوسرے ضروری امور کی وجہ سے بھی اگر وہ اس جگہ سے ہٹ جاوے تو ابھی وعدہ خلافی کرنے والا نہیں کہا جائے گا. مثلاً یہ کہ دونوں نے ملنے کا وعدہ کیا تھا کہ گاندھی باغ پہ ملیں گے اور وہاں وہ پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ آیا نہیں دوسرا اور اس کو استنجے کا تقاضا ہو گیا, لہذا وہ جو ہے پے اینڈ ٹوائلٹ میں چلا گیا اور استنجے سے فارغ, اب دوسرا آ کے دیکھتا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں, تو کہا کہ وہ استنجے میں چلا گیا تھا, اس کو تقاضا ہو گیا تھا. اسی طرح اس کو بھوک لگ گئی لہذا وہ ناشتہ کرنے کے لیے ریسٹورنٹ میں یا گھر پر چلا گیا. تو اس طرح کے حقیقی آزار کی بنیاد پر اگر وہ وعدے کے مقام سے ہٹ گیا تو اس کو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں کہا جائے گا, عذر کھڑا نہیں کرنے کا, عذر واقعی پیش آ جاوے تو گناہ نہیں ہے. چلو. بعض لوگ تو جان بوجھ کے عذر کھڑا کرتے ہیں, وہ وعدہ نبھانا ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے. باب المزاح, اور اس میں ہے نا لوگ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بات تو بیمار ہو جاتے ہیں, وعدہ پورا نہیں کرنا ہوتا ہے نا, خاص طور پر پیسے چکانے کا وعدہ ہوئے تو بیمار ہو جائے, بعض تو باقاعدہ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے ہیں اور خاموخا پانی کی بوتل چڑھوا لیتے ہیں, کہ دیکھو نہیں بہت سیریس پوزیشن میں ہوں, بوتل بھی چڑھائی گئی ہے تاکہ وہ وعدہ نہیں پورا کرنا, کھڑا کرتے ہوں ذرا. باب المزاح, مزاح یعنی ہنسی مذاق, ظرافت کی بات, خوش طبعی کی بات, دل لگی کی بات. کبھی کبھی ظرافت کی بات کر لینا یہ بھی مباح ہے, بالکل خشکی بن کے نہیں رہنے کا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں یہ جس دن ہنسیں گے سمجھنا آج بارش ہوگی. بعض لوگوں کا ہنسنا اشرات سات میں سے ہے کہ یہ ہنستے نہیں, ہنسے تو سمجھنے کا قیامت قریب ہے. وہاں جامعہ میں ہمارے یہاں ایک باغبان ہے, اب تو بہت بوڑھے ہو گئے, کام وام ہوتا نہیں ان سے کئی سالوں سے مدرسے میں, تو طلبہ نے کبھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا, اور طلبہ نے ان کے لیے مشہور کر رکھا ہے کہ جس دن وہ ہنستے نظر آئے اس دن بارش برسے گی, لیکن کبھی کسی نے ان کو ہنستے ہی نہیں دیکھا. تو ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں مزاج کے جو کبھی ہنستے نہیں ہیں, ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ باسی کڑی پی کے آئے ہیں, تو ایسا بھی اچھا نہیں ہے. ظرافت خوش طبعی صحت مزاج سلامت طبع کی علامت ہے, اور اس سے انسان کو مزاج بھی اچھا رہتا ہے, طبیعت بھی اچھی رہتی ہے. بس اتنا ہے کہ ظرافت, دل لگی, خوش طبعی اور یہ ہنسنا, یہ نفس کو قابو میں رکھ کر کے کرے. آدمی نفس کو قابو میں رکھ کے کرے, کیا قابو میں رکھے؟ خوش طبعی ہنسی مذاق کے لیے شرط اول, سامنے والے کی دل شکنی نہ ہوئے, کسی کی دل شکنی نہ ہوئے. نمبر دو, ایذا رسانی نہ ہوئے. نمبر تین, توہین نہ ہوئے. چار, تحقیر نہ ہوئے, ورنہ بد طبعی ہو جائے گی اور ناجائز ہو جائے گا. بعض مرتبہ انسان خوش طبعی کرنے کے اندر شریعت کی مذاق کر ڈالتا ہے, وہ اس میں انسان کے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. شرعی امور کی مذاق کر ڈالنا یہ خطرہ ایمان بن جاتا ہے, ایسی چیزوں سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. چلو, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اختلاط فرماتے تھے, یعنی اتنی بڑی آپ کی شان نبوت ہونے کے باوجود بھی صحابہ کے ساتھ آپ ملے ملے رہتے تھے. بعض لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے, سب سے کٹے کٹے رہنے کا, اور اس میں بھی وہ اپنی شان سمجھتے ہیں کہ میں سب سے کٹا کٹا رہوں, کسی سے بات نہ کروں, اور لوگ جو ہے بات بھی کرنا چاہے تو کہا حضرت سے تو دس دن پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا, اور اپوائنٹمنٹ بھی ڈیڑھ منٹ کا آپ کو ملے گا, اس سے زیادہ کی وقت کی حضرت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں, کٹے کٹے رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کو اپنے وقار اور اپنی شان عالی کے خلاف سمجھتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ خلط ملط فرماتے تھے. کا میرا ایک چھوٹا بھائی تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا, تو اس کو حضور کیا فرماتے تھے؟ دراصل اس حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا ایک پرندہ تھا, چھوٹا سا پرندہ جس کا نام تھا نغیر. یہ نغیر جو ہے نا لال چونچ اور لال پیر والا پرندہ ہوتا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ بلبل کی ایک قسم ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ وہ انہوں نے پال رکھا تھا, اچانک جو ہے وہ پرندہ مر گیا. تو جب وہ پرندہ مر گیا تو وہ غم زدہ رہتے تھے. حضرت انس کے اس چھوٹے بھائی کا نام تھا قبشہ. اب پھر جب یہ پرندہ مر گیا اچانک, جس سے ان کا بہت دل لگتا تھا, پھر جب کبھی بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو حضور ان کو چھیڑا کرتے تھے، اس چھوٹے بھائی کو چھیڑا کرتے تھے. کیا چھیڑتے تھے؟ یا آبا عمیر ما فعل النغیر. دیکھو کیسے چھیڑا وہ قافیہ بند کلام سے، کہ تمہارا وہ نغیر کا کیا ہو گیا، حالانکہ ان کا ایک نغیر نام کا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتے تھے چھوٹے بھائی، اور اس بچے اس نغیر کا انتقال ہو گیا. یہ حضرت انس کے سوتیلے بھائی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو دیکھو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی حضور دل لگی فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بھی حضور خوش طبعی فرماتے تھے. اس حدیث سے پہلی ایک بات یہ معلوم ہوئی، ناموں کے اندر تصغیر جائز ہے. جیسے یا آبا عمیر، نمبر دو، چھوٹے بچوں کی بھی کنیت آپ رکھ سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ جب وہ باپ بن جاوے تو ہی کنیت رکھے، چھوٹے بچوں کی بھی کنیت رکھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجع کلام غیر اختیاری اگر ہو تو کر سکتے ہیں، جیسے کہ یا آبا عمیر ما فعل النغیر. چوتھی بات یہ کہ بچوں کا پرندوں کے ساتھ کھیلنا جائز ہے، بشرطے کہ پرندے کو تکلیف نہ دیوے، کھلاوے پلاوے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، مدینہ کا شکار مباح ہے. یہ حنفیہ کے مسلک کی تائید ہو گئی. احناف کے یہاں حرم مدینہ یہ احترام کے معنی میں ہے، شکار کے عدم جواز کے معنی میں نہیں ہے. جیسے کہ حرم مکی، حرم مکی کے اندر تو شکار کا جواز نہیں ہے، اور حرم مدنی کے اندر احناف کے یہاں شکار جائز ہے. اور احناف وہاں حرم کا معنی احترام کے لیتے ہیں، چونکہ وہ پرندہ وہاں کا تھا. جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہر وقت آپ چھوٹے بچوں کو چھیڑتے بیٹھو، یہ مطلب بھی نہیں ہے. آپ کو تو احتیاط کرنے کا، آپ کے لیے وہ بعد میں، ابھی تو آپ کو چھوٹے بچوں سے اپنے آپ کو بچا کے ہی رکھنے کا، اسی میں آپ کی خیر اور بھلائی ہے. شدھ خصلت مرد ناداراں نشاں، کریمہ یا پندامہ میں پڑھا تھا نا، پندامہ میں شدھ خصلت مرد ناداراں نشاں، پڑھو آگے، صحبت سبیاں و رغبت با زنا، کہ دو علامت ہے نادان انسان کی، بہت زیادہ بچوں کے ساتھ رہے اور جو ہے عورتوں کے ساتھ خلوت کرے، عورتوں کے پاس رغبت رکھے یعنی غیر محرم کے ساتھ، یہ نادانی کی علامت ہے. اسی لیے ابھی آپ کے لیے نہیں، آپ کے لیے تو احتیاط ہے. ابھی پڑھ لی عبارت. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے ساتھ خوش طبعی کرتے ہو. کیا مطلب؟ یعنی آپ تو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب کبریا، اتنا اونچا آپ کا عالی مقام اور آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی کرتے. یعنی صحابہ کیا سمجھے کہ مقام عالی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دم اپ ٹو ڈیٹ رہ رہی ہو، جیسے اسٹاپ کلّا کھیلتے ہیں، ہلے بھی نہیں دیکھے بھی نہیں، اس طرح حضور رہ رہے. یہ جو ہے صحابہ نے یہ سمجھا، اس لیے انہوں نے ایک طرف یہ سوال کھڑا کیا. بعض شرح نے اس سوال کا مطلب یہ لیا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہم کو زیادہ ہنسنے سے منع فرماتے ہو اور دوسری طرف آپ خوش طبعی فرماتے ہو. دوسری بات کہ عام خوش طبعی میں غیر شرعی امور اور جھوٹی باتیں بھی شامل ہو جاتی ہے. تو حضور آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی کرتے ہو، تو حضور نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا، انی لا اقول الا حقا، میں خوش طبعی میں بھی صحیح سچی بات ہی بولتا ہوں، خوش طبعی دل لگی کرتا ہوں، اس وقت پر بھی میں صحیح سچی بات ہی کرتا ہوں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اس لیے خوش طبعی اور حق دونوں جمع ہو سکتے تھے. ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ خوش طبعی بھی اور حق بھی دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاوے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حق بات بشکل باطل سامنے آتی ہے، جاہل اور نادان اس کو سمجھ پاتا نہیں، حالانکہ وہ حق ہوا کرتی ہے، اور وہ جاہل نادان حقیقت اور مقصود کو سمجھتا نہیں ہے اور اشکال کرنے بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے حق حق ہے، لیکن جب وہ دوسری شکل میں آتا ہے سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة رافعة وسمقام وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو بعض مرتبہ سامنے والا اس باطل شکل میں آنے والے حق کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے اشکال کرتا ہے. بس یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے، اور ہمیشہ ہنسی مذاق کی عادت نہ بنا لیوے، چونکہ ہمیشہ ہنسی مذاق کی عادت یہ وقار اور ہیبت کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس سے بھی بڑا احتیاط کرنا چاہیے. جی اب یہ دیکھیں حضور نے کیسی جو ہے خوش طبعی فرمائی ایک دم حق بات کے ذریعے سے، یہ ساری روایتیں وہی ہے. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا جانور طلب کیا کہ حضور مجھے سواری کا جانور عنایت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا، میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. تو وہ تو چونک گئے، کہنے لگے حضور اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا، مجھے تو سفر کے لیے سواری چاہیے، بچے کو لے کے میں کیا کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اونٹنی جو ہے اونٹ ہی کو تو جنتی ہے، یعنی جب جنتی ہے تو شروع میں بچہ ہی ہوتا ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد وہ اونٹ بنتا ہے، ابتدان تو وہ بچہ ہی ہوتا ہے. میں تو کتنی دیکھو صحیح سچی بات حضور نے خوش طبعی کی فرمائی. اب شروع میں یعنی بادی الرائے اگر اس جملے کو کوئی دیکھے تو کیا آدمی سمجھے گا کہ ارے حضور مجھے اونٹنی کا بچہ دے رہے ہیں، وہ بچے پر میں کیسے سواری کروں گا، کیسے وہ میری سواری کے کام میں آئے گا، وہ تو سواری کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے. پھر آدمی غور کرے تو کہا بڑا اونٹ بھی تو کبھی بچہ ہی تھا، اور جو ہے اس کو بھی تو کوئی اونٹنی ہی جنتی ہے، तब जाके आदमी के समझ के अंदर आता है। ये सुभी जी आपको शादी करनी है ना? करनी है शादी? बस की बच्ची तुम्हारे लिए ढूंढ लेते हैं। तो कहते कह रहे बच्ची को क्या करेंगे, उसको तो फिर मुझे संभालना एक मुस्तकिल धंधा है। अरे भाई वो किसी की भी तो बच्ची होगी, चाहे वो 20 साल की हो, किसी की बच्ची होगी ना, वो आपके लिए ढूंढी जाएगी। चलो आज खुशी में नींद अच्छी आएगी। चलो
وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا للأذنين
कल रात को जब मैं बाबुल मीजा ईशा के बाद देख रहा था तो कनाडा टोरंटो से एक बड़े मौलाना का फोन आया, और वो मौलाना बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग आदमी हैं, हंसी मजाक बहुत महदूद करते हैं। तो मैंने बहुत फॉर्म में उनको जवाब दिया, तो मुझे कहने लगे आज आप बहुत फॉर्म में हैं। वो मुझे पूछने लगे, तो मैंने कहा मैं बाबुल मीजा का इस वक्त मुताला कर रहा हूँ, उसका असर है इस वक्त मेरी तबीयत के ऊपर। तो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मनकुल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरशाद फरमाया, या जल उजुनैन, ए दो कान वाले। देखो हजरत अनस को उजुन ने कितना प्यारा खिताब किया, ए दो कान वाले। ये उल्फत की बात है, मोहब्बत की बात है, बेतकल्लुफी की बात है। इसलिए कि हर इंसान के दो कान होते हैं। बाज़ हज़रात ने इस रिवायत का मतलब ये बयान किया, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या जल उजुनैन फरमा करके हजरत अनस के तयक्कुज की तारीफ फरमाई कि तुम तो बड़े मुतयक्किज हो, बड़े चौकन्ना रहते हो। इस और जो आदमी बड़ा मुतयक्किज बड़ा चौकन्ना होता है उसको जल उजुनैन के लफ्ज से ताबीर किया जाता है। तो हुजूर ने उनके तयक्कुज के तुम हर बात को ध्यान से सुनते हो उसकी तारीफ फरमाई। बाद हजरात कहते हैं कि हुजूर ने उनको तंबीह फरमाई कि अनस तुम्हें तो बड़ा मुतयक्किज रहना चाहिए। और बाद हजरात ये कहते हैं कि अल्लाह सुबहानहु व ताला इंसान को एक कान अता फरमाते तो भी सुनने का काम चल जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने दो कान अता फरमाए तो इसको अल्लाह ताला की नेमत समझ करके बहुत गौर और बहुत ध्यान से सुनने का, दीनी बातों को अच्छी बातों को एहतमाम करना चाहिए कि खुदा ने एक के बजाय दो दो आले सीमा अता फरमाए हैं, उसका इंसान को कद्र करना चाहिए। और बाज हकीमों ने उसके ऊपर एक नुक्ता ये निकाला कि देखो एक जबान और दो कान ये इस बात की तरफ इशारा है कि जितना आदमी सुने उससे आधा बोले, कान दो और जबान एक, तो मतलब क्या निकलता है, जितना सुने इससे आधा बोले, ये भी एक उसकी अलामत है। और इसलिए बाज लोग कहते हैं ना कि भाई एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने की, तो जो है ये भी बाजू लोग कहते हैं। बच्चों को आप लोग कहते हो ना, छोटे बच्चों को छेड़ने के लिए कोई साइकिल लेके जा रहा, देख तेरा व्हील चल रहा है, तो एकदम बेचारा पीछे मुड़ के देखा क्या हुआ। हालांकि आपने हकीकत उसको कही कि पहिया चल रहा है तो ही तो साइकिल चल रही है ना, लेकिन उसको मुतवज्जे करने के लिए इस तरह के जुमले लोग बोलते हैं उर्फ के अंदर।